حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بار الخلائق اجمعین، مالک یوم الدین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. آل محمد وعجل فرجه، سيما بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم ومنكر فضائلهم مغاصب حقوقهم أجمعين، من يوم ظلمهم وعداوتهم وغزبهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. صلوات پڑھی گا مل کے محمد وال محمد. علماء کرام، بالخص حجت الاسلام والمسلمین عقائد سید منور علی نقوی حفظہ اللہ، ان کے محضر میں گفتگو کرنا جسارت ہے. بہرحال، امر و فوق العادہ کے تحت سمق راشی کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. دعا کرتے ہیں پروردگار عالم علماء حقہ کا سایہ ہمارے سروں پر مستدام فرمائے انشاءاللہ، اور ہمیں تعلیمات اہل بیت اطہار علیہم السلام پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. مومنین اکرام، تشیع اور خرافات کی جنگ جو طول تاریخ میں تشیع سے لوگ نبرد آزما رہے اور اپنے اپنے نظریات کو تشیع و اہل تشیع کے اوپر امپوز کرنا چاہا، مسلط کرنا چاہا، لہذا ان تمام باطل نظریات سے، ان تمام باطل افکار سے، ان تمام باطل گماشتوں سے تشیع ہمیشہ نبرد آزما رہی، اور آج بھی افکار تشیع زندہ ہیں، اتنا خون دینے کے بعد، اتنی شہادتیں دینے کے بعد، اتنے زندان آباد کرنے کے بعد. تشیع اپنے تمام تر مسلم عقائد کے ساتھ آج بھی موجود ہے، اور انشاءاللہ تا صبح قیامت یہ تشیع کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا، اور بالآخر غلبہ اسی اسلام کا ہونا ہے کہ جس کے لیے کل آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ کیوں باطل قوتیں آج اسلام حقیقی پر تیر اندازی کر کے اس کو مجروح کرنا چاہ رہی ہیں. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، کہ یہ دین اسلام غالب آ کر رہے گا، اور اس کے غلبے کی ایک جھلک 34 سال پہلے آنے والے انقلاب کی صورت میں دنیا نے دیکھ لی ہے. بس اب جب یہ جھلک دیکھ چکے ہیں تو سمجھ گئے کہ جو اسلام آئے گا وہ اپنے تمام تر جمال کے ساتھ آئے گا، اور وہ اسلام صرف جمال سے لبریز نہیں ہوگا بلکہ اس اسلام میں جلال الہی بھی موجود ہوگا، تاکہ جو دشمنان دین خدا ہیں، جو دشمنان خدا ہیں، جو دشمنان حق ہیں، وہ افراد کہ جو گروہ اقوام ملت کی صورت میں اسلام کے مخالف آ کر کھڑے ہو گئے ہیں، بالآخر وہ اس کو محسوس کر رہے ہیں کہ اب ایک ایسا نظام متعارف کرا دیا گیا ہے کہ جس میں وسعت کا صرف امکان ہی نہیں بلکہ اطمینان ہے کہ یہ وسعت اختیار کرے گا۔ بس اس کے بعد طبیعی تھا کہ تشیع پر، کہ جو اسلام کا حقیقی چہرہ ہے، اس پر حملے زیادہ ہوں۔ آپ کے سامنے ایک روایت کہ جس کو روز مکررن بیان کر رہا ہوں، تبرکن آج بھی بیان کروں گا تاکہ یہ جملات ہمارے ذہن میں پیوست ہو جائیں جو آئمہ معصومین علیہ السلام نے بیان کیے ہیں۔ وہ روایت جو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوئی اقبال رضا میں موجود ہے، اللهم صل علی محمد، اور دیگر مدارک میں بھی اس کا حوالہ مل جائے گا جس میں مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں اس سوال کرنے والے سے، جب اس نے آ کر کہا کہ مولا ایک فضائل آپ بیان کرتے ہیں اور کچھ فضائل آپ کے غیر بیان کرتے ہیں، بس کیا وجہ ہے کہ وہاں اس سے بڑھ کر نظر آ رہا ہوتا ہے؟ تو امام نے یہی فرمایا تھا کہ دیکھو ہمارے مخالفین، اور یہ بات تو طے ہے کہ مخالفین محبت میں تو فضائل بیان نہیں کر رہے، یقیناً ارادہ تخریب ذہن میں رکھتے ہیں، لہذا امام نے فرمایا تھا کہ ان کے تین مقاصد ہیں، اور ان مقاصد کو میں اور آپ سمجھ لیں تو یہ ہمارے لیے بہت مفید ہوگا۔ میں اکثر جوانوں سے یہ کہا کرتا ہوں، ایسا لگتا ہے یہ روایت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل پاکستان بالاخص اہل کراچی کے لیے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی ہے، اس کے اثرات پورے عالم میں ہیں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پورے عالم کے لیے ہے، صرف اہل کراچی کے لیے نہیں، اہل پاکستان کے لیے نہیں۔ اور ویسے بھی ہم تو نہ لسانیت کے قائل ہیں نہ قومیت کے قائل ہیں، ہم تو اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جس کا معیار تقوی الہی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لہذا کسی چیز کو مقید نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اگر حالات کو مد نظر رکھا جائے، کیفیات کو مد نظر رکھا جائے، تو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت جس میں مولا فرما رہے ہیں کہ تین مقاصد کے لیے ہمارے دشمن نے فضائل کو جعل کیا ہے، خدا نے جو فضائل دیے ہیں یقیناً وہ ہیں، جو ان کی عظمت ہے وہ موجود ہے، جو اہمیت ہے وہ موجود ہے، جعل جب کیا جاتا ہے کہ جب کوئی معاملہ اپنی مرضی کے مطابق کرنا ہو۔ لہذا امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ دیکھو پہلا مقصد یہ ہے کہ وہ تمہیں کافر قرار دینا چاہتے ہیں، جب تم اس روایت کو بیان کرو جو دشمن نے ہمارے بیان کی ہے، تو یقیناً دوسرے انسان کو، نادان انسان کو یہ کہنا آسان ہوگا کہ یہ آل محمد کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مخلوق کی سب سے ہٹا کر خالق کے مقام تک لے کر جاتے ہیں، جبکہ تشیع اس عقیدے سے برات کا اظہار کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آئمہ معصومین علیہ السلام نے بڑی شدت کے ساتھ برات کا اظہار کیا ہے، بڑی قوت کے ساتھ برات کا اظہار کیا ہے، بڑی تاکید کی ہے کہ ایسے افراد سے اپنے بچوں کو بچاؤ۔ غلات کے بارے میں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، امام باقر علیہ السلام و دیگر آئمہ معصومین علیہ السلام فرمان روایات مل جائیں گی کہ جس میں مولا کہہ رہے ہیں کہ ان سے معاشرت نہ رکھو، ان سے میل جول نہ رکھو، ان کی امانت اپنے پاس نہ رکھو، ان کی امانت اپنے پاس نہ رکھو۔ کتنا سنگین جملہ ہے، شب ہجرت کا وہ واقعہ یاد ہے نا کہ رسول اللہ نے کفار و مشرکین کی امانتیں رکھی تھیں، کہا کہ غلات کی غالیوں کی امانتیں اپنے پاس نہ رکھو، کیوں؟ کیونکہ یہ بہت دھوکے باز ہیں، یہ تمہاری نسلوں کو خراب کرنا چاہ رہے ہیں، یہ تمہارے اندر سرائیت کر کے، تمہارے جیسا حلیہ اختیار کر کے، تمہاری رگ و پے میں شیطان کی طرح پیوست ہونا چاہتے ہیں، اور جب ان کو ذرا سا بھی داخلہ مل گیا تمہاری نشستوں میں، تمہارے علاقوں میں، تمہارے اداروں میں، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق پھر یہ اپنی سرکشی کو عام کریں گے۔ امام فرما رہے ہیں کہ خبردار، ان سے کوئی تعلق نہ رکھو، نہ ان کو بیٹی دو، نہ ان سے بیٹی لو، نہ ان کی کوئی امانت رکھو، ہم بھی ان سے بیزار ہیں، ہمارے رسول بھی ان سے بیزار ہیں، اور خداوند متعال بھی ان پر لان کرتا ہے۔ یہ جملات کسی خطیب عالم کے نہیں ہیں، یہ جملات حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کس طریقے سے بار بار متنبع کر رہے ہیں. دوسری علت کہ ہمارے دشمنوں کا نام کھل کر لیتے ہیں, وہی تاکید جو MI6 کے حوالے سے مقام معظم رہبری کی ہے. بار بار آپ کے سامنے اس کو بیان کر رہا ہوں, شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. بار بار اس بات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ اب سمجھ لیں, کوئی چہرہ, کوئی شناخت دین سے ہٹ کر ہو تو اس کو میں اور آپ قبول نہ کریں. شاخص اسلام ہے, معیار حق ہے. کہا کہ ہمارے دشمنوں کے نام کھل کر لیتے ہیں تاکہ تمہارا خون سستا ہو جائے. تیسری علت, ظاہری طور پر تمہیں فضیلت لگ رہی ہے, پس پردہ یہ ہماری شان پسر شان کر رہے ہیں, ہماری شان کو گھٹا رہے ہیں. ظاہری طور پر لگ رہا ہے کہ یہ فضیلت ہے. اس کی چند ایک مثالیں آپ کے سامنے پیش کر دوں. کل میں بزرگان سے کہہ رہا تھا کہ ایک حد تک تو ہمارے معاشرے کے اندر سرائیت کر کے ہمارے اعتقادات کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے, اور ایک عام دیندار متعاہد جوان بھی آ کر پوچھتا ہے مولانا اس میں مسئلہ کیا ہے. یہ چیز میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. آج خداوند متعال سے توفیق کا طالب ہوں. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اچھا ایک چیز اپنے ذہن میں رکھ لیجئے, کل بھی جب میں ممبر سے اترا تو ایک برادر نے آ کر مجھ سے ایک سوال کیا, اور اس سوال میں یہی تھا کہ کیا اگنور کرنا زیادہ بہتر نہیں ہے. یقیناً آپ لوگوں کے ذہن میں بھی یہ سوال اٹھ رہا ہوگا, کیا نظر انداز کر دینا ایک فتنے کو, ایک شخص کو یا کسی نظریے کو زیادہ بہتر نہیں ہے؟ ہاں, نظر انداز کیا جا سکتا ہے اس صورت میں کہ جب انسان نادانی میں کر رہا ہو, لیکن جب کسی کی نوکری کر رہا ہو تو میں اور آپ آل محمد کی نوکری چھوڑ دیں اور دشمن اپنا کام کرتا رہے, یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اب یہاں پر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا, یہاں پر بیان بھی کیا جائے گا, حق اور حقیقت کی پہچان بھی کرائی جائے گی. اور بہت سادہ سی بات ہے, دشمن باطل پھیلاتے ہوئے خوف زدہ نہیں ہو رہا, میں اور آپ حق کی بات کرتے ہوئے کیوں خوف زدہ ہوں؟ میں اور آپ حق کی بات کرتے ہوئے کیوں خوف زدہ ہوں؟ جس کی دلیل ہمارے پاس موجود ہے کتابوں میں, اہل بیت اطہار کی روایات میں, اس کو بیان کرتے ہوئے ہم یہ کہیں مولانا ذرا شوگر کوٹیڈ الفاظ ہونے چاہیے. اگر یہ مشورہ آپ کسی عالم یا کسی ذاکر یا کسی خطیب یا کسی متعاہد انسان کو دینا چاہ رہے ہیں تو ہم اور آپ تو تمام چیزیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے در سے لیتے ہیں. اہل بیت اطہار علیہ السلام اس مسئلے پہ تھوڑا سا نرمی اختیار کرتے, ڈائریکٹلی برات کی ہے, فوراً برات کی ہے. جہاں سنا کہ فلان آل محمد کی نعوذ باللہ ربوبیت کا اعتقاد رکھتا ہے, فوراً اہل بیت اطہار علیہ السلام نے نفرین کی ہے. بس یہ شدت بتا رہی کہ معاملہ بہت سنگین ہے. کل کی مجلس میں میں نے کہا تھا کہ امیر شام نے اہل بیت اطہار پر, بالاخص امیر المومنین پر سب و شتم کروا کر وہ نتائج حاصل نہیں کیے جو ان غالیوں کے نظریوں کی وجہ سے لوگ اہل بیت اطہار سے دور ہو گئے. سب و شتم کروایا, دنیا پہچانتی تھی امیر المومنین کے فضائل کیا ہیں, چھپائے نہیں جا سکتے تھے, اتنے چھپائے گئے اس کے باوجود بھی اتنے تھے کہ نہیں چھپ سکتے تھے, لیکن ان غالیوں کی حرکات کی وجہ سے اہل بیت اطہار علیہ السلام نے جو اتنی شدت کا اظہار کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے کہ ان کے سبب سے وہ کام ہو گیا جو امیر شام بھی نہیں کر سکا تھا, لوگوں کو اہل بیت اطہار سے دور کر دیا. ایک عام انسان اب نہیں سمجھ پا رہا کہ حقیقت تشیع کیا ہے. اس دور میں بتا رہا ہوں, اس دور کی بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں. کل جب میں ایک تشیع جنازہ میں شریک ہوا اور وہاں پر تلقین میں نے اردو میں پڑھی, اور اس اردو کی تلقین میں میں نے کہا کہ ہمارا اعتقاد جب آپ سے آ کے سوال کیا جائے گا کہ آپ کی کتاب کون سی ہے تو کہیے گا قرآن, آپ کا رب کون ہے تو جواب دیجیے گا اللہ جل جلالہ رب ہے, رسول کون ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول ہے, آئمہ معصومین کون ہے 12 اماموں کے نام لیجئے گا, جنت حق ہے, جہنم حق ہے, پل صراط حق ہے, قبر سے اٹھنا حق ہے. جب ان اعتقادات کو بیان کیا تو ایک شیعہ دوست ہمارے آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اس جنازے میں میرا ایک غیر شیعہ دوست بھی موجود تھا. کہنے لگا آج یہ سن کر میری آنکھیں کھل گئیں, جو ہمیں بتایا جا رہا تھا غلط تھا, جو بتایا جا رہا تھا غلط تھا. کیا بتایا جا رہا ہے اس ایڈوانس دور میں, کیا بتایا جا رہا ہے؟ نعوذ باللہ, قرآن الگ ہے. خوب جو یہ عقیدہ رکھتا ہے قرآن الگ ہے, کیا وہ قرآن پر ایمان نہیں رکھتا؟ انا نحن نزل الذکر وانا له لحافظون. قرآن الحمدللہ تمام امت مسلمہ کا ایک ہے. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت موجود ہے کہ قرآن وہی قرآن ہے جو دو دفعیوں کے درمیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تھا اور آج بھی موجود ہے اور تعصب قیامت موجود رہے گا. قرآن تبدیل ہو جانے والی کتاب نہیں ہے. بس مجھے اور آپ کو اپنے صحیح اعتقادات کو بیان کرنے میں کس قسم کی آ رہی ہے؟ خداوند متعال نے توفیق دی ہے, ایام عزا میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی عزاداری کا پلیٹ فارم ملا ہوا ہے. بس اس سے اگر حق اور حقیقت کو بیان نہ کیا جائے کہ جس طرح سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا تھا, آج میں اور آپ اگر ان کے غلام ہیں اسی طرح سے بیان کر, تو اس میں کوئی چیز معنی نہیں ہے. دشمن اپنا پورا کام کر رہا ہے, دشمن پوری طریقے سے کام کر رہا ہے. اب مجھے اور آپ کو بھی جرات کا اظہار کرتے ہوئے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کو کہیں موقع ہو پیار و محبت کے ساتھ پہنچائیں, علمی طریقے سے پہنچائیں, دوستی کے ذریعے پہنچائیں, لیکن ذمہ داری یہ ہے کہ محمد و آل محمد علیہ السلام کی تعلیمات کو پہنچایا جائے. یہ زمین پر اللہ کی حجت ہے, ان کے ذریعے دین سمجھ میں آتا ہے. وَإِلَّا انسان نے سرکشی کے وہ مظاہر پیش کیے ہیں کہ اگر حضرات محمد و آل محمد نہ ہوتے, یہ عبادت کر کے نہ بتاتے, تو انسان سرکشی کی کس حد تک بڑھ چکا ہے. آپ دیکھ چکے ہیں واقعات تاریخ میں بھرے ہوئے ہیں. نمرود کے واقعات پڑھیں, فرعون کے واقعات پڑھیں, ان کی سرکشی کے حالات پڑھیں, یا ان جیسے افراد جو آج اس عصر میں زندگی کر رہے ہیں ان کی سرکشی کو دیکھ لیجئے. کیا یہ انسان سرکش نہیں ہے؟ کیا یہ انسان اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کر سکتا تھا, پروردگار تو نے مجھ پر نماز فجر واجب کر دی, میں کیسے نماز فجر پڑھوں؟ تو لا سنتوں والا نوم کا مزداق ہے, مجھے تو نیند آتی ہے, میں کیسے نماز فجر پڑھوں؟ تجھے بھوک و پیاس نہیں لگتی, مجھے بھوک و پیاس لگتی ہے, میں کیسے روزہ رکھوں؟ تیری آل اولاد نہیں ہے, میں کیسے جہاد پر جاؤں؟ یہ تمام عذر پیش کر سکتا تھا یا نہیں کر سکتا تھا؟ حضرات محمد و آل محمد کو اتمام حجت کے لیے خداوند متعال نے خلق کیا کہ دیکھو ان کو بھوک و پیاس لگتی تھی مگر روزہ رکھتے تھے, بھوک و پیاس لگتی تھی روزہ رکھتے تھے, نیند آتی تھی عابد شب زندہ دار تھے, آل اولاد تھی راہ خدا میں جہاد کیا کرتے تھے, مال کمایا کرتے تھے, محنت مشقت کر کے کماتے تھے, لیکن جو کماتے تھے راہ خدا میں انفاق کر دیا کرتے تھے. بس ان آل محمد علیہ السلام سے اگر میں اور آپ زندگی گزارنے کا سلیقہ نہ سیکھیں تو پھر کیا سیکھیں؟ انہی سے تو زندگی کا سلیقہ سیکھنا ہے, انہی سے تو زندگی کا درس دینا ہے. انہوں نے کیسے زندگی گزاری ہمارے اور آپ کے سامنے بالکل واضح طور پر مجالس میں بیان ہونا چاہیے کہ کتنی بابرکت زندگی تھی. کماتے تھے, راہ خدا میں انفاق کرتے تھے, کوئی ان کے در سے سائل خالی نہیں جاتا تھا, یہ ایک پہلو ہے. اور اگر کسی دشمن دین خدا کو دین کے حوالے سے کوئی بدعت انجام دیتے ہوئے دیکھ لیتے تھے تو جب تک اس بدعت کا خاتمہ نہیں کر لیتے تھے دل میں خلش رہتی تھی. یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مشترکہ روش تھی. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہر دور میں یہی کام کیا. اگر یہ کام نہ کر رہے ہوتے تو ان کو شہید کیوں کیا جاتا؟ امام حسین علیہ السلام نے تو تلوار کھینچی تھی نا, دیگر ائمہ معصومین علیہ السلام نے, امام زین العابدین نے, امام زین العابدین تھا, امام حسن عسکری, انہوں نے ظاہری اعتبار سے تو تلوار نہیں کھینچی نا, لیکن اگر مبارزہ نہ کر رہے ہوتے تو ان کو کوئی قتل نہیں کرتا. سلاطین جور کو ان سے کوئی خوف نہ ہوتا, یہ اپنا کام کرتے رہتے. ان کے کام میں اتنا تحرک تھا کہ دشمن ان سے خائف تھا, لہذا اسی خوف کے سبب ان کو شہید کیا, کیونکہ سمجھتا تھا کہ اصل منصب, اصل مقام, اصل حاکمیت کا حق ان حضرات محمد و آل محمد کا ہے. بس میں بار بار اپنے جوان بھائیوں کو دعوت فکر اس لیے دے رہا ہوں کہ میں اور آپ یہ سمجھ جائیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہیں, اہل بیت اطہار نے ہمیں کیسا دیکھنا چاہا ہے, اور انہی مجلسوں کے ذریعے ہم سمجھیں گے, اسی فرش اعضا کے ذریعے سمجھیں گے. اس میں ہمیں فضائل اہل بیت اطہار کا بھی دفاع کرنا ہے, جیسے کل کچھ امثال آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ کس طرح دشمنان دین خدا اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل کو تقصیر کر کے قصر شام کر کے لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں. کل حضرت ابو طالب علیہ السلام کی فضیلت کا ایک نمونہ پیش کیا تھا, آج کچھ اور فضائل کے ساتھ ساتھ, تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل کیا ہیں. ہمیں خاص ذہن بنا کر, خاص فکر رکھتے ہوئے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل سنتے ہیں اور سننے کے عادی ہو گئے, اور اس میں میں تقصیر اپنی مان رہا ہوں کہ بہرحال ہم لوگ ممبر پر آتے ہیں, الحمدللہ باشعور افراد, مخلص افراد سننے کے لیے آتے ہیں. ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ان فضائل کو بیان کرنا چاہیے. زندگی کا ایک بھی حصہ کیا حضرات محمد و آل محمد کا فضائل سے خالی ہے؟ کوئی حصہ فضائل سے خالی نہیں ہے. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے در خیبر اکھاڑا, فضیلت ہے یا نہیں ہے؟ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کل ایمان ہیں, فضیلت ہے یا نہیں ہے؟ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے, فضیلت ہے یا نہیں ہے؟ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام رسول کے بستر پر تلواروں کی چھاؤں میں سو گئے, فضیلت ہے یا نہیں ہے؟ مولا علی علیہ السلام نے 1000 رکعت نماز ایک رات میں پڑھی, یہ بھی فضیلت ہے. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کے رن میں, غضبناک جنگ میں سورج کی طرف دیکھنا شروع کیا. ابن عباس نے پوچھا یا علی کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا نماز کا وقت دیکھ رہا ہوں. علم امامت کے ذریعے جانتے ہیں نا نماز کا کیا وقت ہوگا. اگر آسمان کے پردے چاک کر دیے جائیں, علی کے یقین میں رتی برابر اضافہ نہ ہو, وہ علی ابن ابی طالب آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں, اور ابن عباس آ کر سوال کر رہے ہیں کہ مولا کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا نماز کے وقت کو دیکھ رہا ہوں. کہا مولا اس جنگ میں نماز پڑھیں گے؟ جواب امیر المومنین کیا تھا؟ ابن عباس جنگ کر کس لیے رہے ہیں؟ جنگ کا مقصد کیا ہے؟ کیوں جنگ ہو رہی ہے؟ بڑی آسانی سے مقایسہ کر لیا جاتا ہے, بڑی آسانی سے فیصلہ کر لیا جاتا ہے, نماز یہاں بھی تھی, نماز وہاں بھی تھی. نماز امام حسین کے لشکر میں بھی تھی, نماز سامنے لشکر میں بھی تھی. تو کوئی مومن یہ کہہ سکتا ہے کہ حسین کی مخالفت کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہیں؟ نماز تھی تو یہی تھی, دین تھا تو یہی تھا, وہاں فقط ریاکاری تھی, یہاں دینداری تھی. یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا دین ہے. یہاں دین کے ذریعے دین کو جو نقصان پہنچایا جا رہا ہے یہ بہت شدید ہے. دین کا نام لے کے دین کو, میں نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے, انبیاء علیہ السلام کے سامنے جب دشمن آتا تھا تو کافر آتا تھا, اہل بیت اطہار علیہ السلام کے سامنے جب دشمن آیا اب کفر کے لبادے میں نہیں آیا بلکہ معاملہ برعکس ہو گیا, اب اسلام کا لبادہ اڑ کر آیا. اسی لیے زیارت وارثہ میں انبیاء علیہ السلام کا وارث امام حسین کو قرار دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے اس اسلام کی نقاب کو کھینچ کر اندر کا کفر ظاہر کر دیا تھا اور تمام انبیاء علیہ السلام کی زحمات کو بچا لیا تھا. یہی کہا تھا نا یزید نے جب جناب زینب اولیاء مقام سلام اللہ علیہ دربار میں گئی تھی کہ نعوذ باللہ نہ کوئی وحی آئی تھی نہ کوئی رسول تھا, یہ بنو ہاشم کا حکومت اور طاقت کے لیے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ایک ڈھونگ تھا. اس نہج تک یزید کو کس نے پہنچایا؟ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت نے اور اہل حرم کی استقامت نے کہ اب یزید کھل کر اپنے باطل ارادوں کا اظہار کر رہا ہے. اور جیسے ہی اس نے اظہار کیا, جناب زینب اولیاء مقام نے کبھی خطبہ دیا, کبھی امام سجاد نے خطبہ دیا, اور خود اسی شام میں یزید کے خلاف ایک ایسا محاذ قائم کر دیا کہ یزید مجبور ہوا ان کو آزاد کرے, یزید مجبور ہوا کہ ان کو آزاد کرے. یہ ہے عزاداری سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی قوت و طاقت. پس جس عزاداری میں اتنی قوت و طاقت ہو کہ یزید جیسا جابر حاکم اپنے علاقے شام میں رہتے ہوئے اس عزاداری حسین ابن علی سے اتنا خائف ہو جائے کہ اہل حرم کو آزاد کرنے پر تیار ہو جائے, ان کو مدینہ پہنچانے پر راضی ہو جائے, کیا اس عزاداری سید الشہداء کے خلاف آج کے دور کے یزید کوئی سازش نہیں کریں گے؟ وہ چاہیں گے کہ عزائے حسین ابن علی اسی طریقے سے منعقد ہو جو اس کی روح ہے؟ وہ چاہیں گے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر اس طرح سے ہو جو اس کے روح پتہ نہیں چاہیں گے. بس میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ میں اور آپ ویسے ہی عزائے حسین ابن علی برپا کریں جیسے آئمہ معصومین علیہ السلام نے تاکیدات کی ہیں, اور اگر ویسے عزاداری کریں گے تو کوئی ہماری قوم سے بھی کھڑا ہو کر کہہ سکتا ہے ما حرچے داری ما سید الشہداء داری, جو کچھ ہے ہمارے پاس حسین کی عزاداری کی وجہ سے ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. جو کچھ ہے حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزاداری کی وجہ سے ہے. اس عزاداری میں اتنی قوت و طاقت ہے, اتنا جرأت و حوصلہ ہے, اتنی جرأت ہے ذکر حسین ابن علی میں کہ شام کا دربار ہو, 700 کرسی نشین ہو, کئی پہرے دار ہوں, کئی سپاہی ہوں, لیکن اس کے باوجود امام سجاد زنجیروں میں جکڑے ہوئے یہ کہتے ہوئے نظر آئے ویلک ویلک یا ایھا الخاطب, اے خطیب تو نے, تجھ پر افسوس ہو, تو نے مرضی خدا کو بیچ دیا اور لوگوں کی مرضی کو خرید لیا, لوگوں کے لیے کلام کر رہا ہے, کیا مجھے اجازت ہے کہ اس منبر پر آ کر میں کلام کروں؟ پھر امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کے سامنے واضح کیا کہ حقیقت دین کیا ہے. حقیقت دین کیا ہے؟ جب امام کا خطبہ آخری کلمات تک پہنچ رہا تھا اس وقت دربار یزید میں خاص و عام رو رہے تھے. یہ خاص و عام کا لفظ میں نے کیوں کہا؟ خاص یعنی اہل بیت اطہار, وہ بھی امام سجاد کے خطبے پر گریہ کر رہے تھے. عام یعنی وہ افراد جو تماشا دیکھنے آئے تھے, وہ بھی امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبے پر گریہ کر رہے تھے. یعنی اس خطبے میں اثرات ایسے تھے جو دل میں سرائیت کر رہا تھا. اہل بیت اطہار علیہ السلام کا گریہ با معرفت تھا, اور وہ افراد چند ایک کو چھوڑ کر جو دفاع کے لیے آگے بڑھے, ان کے علاوہ وہ افراد جو محض جملات کو سن کر گریہ کر رہے تھے, پھر وہ اپنے اپنے گھروں کی طرف واپس پلٹ گئے. انہوں نے پلٹ کر امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نہیں دیکھا. یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی قائم کی ہوئی عزاداری تھی جس میں اتنی زیادہ جرأت و استقامت تھی. یزید مجبور ہوا ہے, یہ جو مرثیوں میں ہمارا آپ سنتے ہیں کہ یزید نے پشیمان ہو کر رہا کیا ہے, پشیمانی نہیں تھی, مجبوری تھی. اگر رہا نہ کرتا تو شام میں ہی یزید کے خلاف ایک تحریک شروع ہو جاتی, اور وہ تحریک ہوئی. تحریک ہوئی, اہل مدینہ نے بھی سمجھ لیا, اہل مکہ نے بھی سمجھ لیا, اہل بصرہ نے بھی سمجھ لیا کہ جب یزید کے گماشتے اور اس کا لشکر آیا ہرا کے واقعے میں اور آ کر مدینہ تو نبی کی توہین کی, مکہ کی توہین کی, من جنیقوں سے مکہ پر حملہ کیا, کعبے کی دیوار کو جلا دیا گیا, جب تو سب کے سامنے چہرہ کھل کر آ گیا نا. کل اگر حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیتے اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ چلے جاتے تو بھی راستے میں کربلا پہنچ کر واقعہ کربلا کے بعد یا کربلا کے واقعے والے دن شہادت ملتی. اس میں کیا ہوا؟ حسین ابن علی کا ساتھ نہیں دیا, موت سے بچ گئے, فرار ہو گئی, فرار نہیں کر پائے. موت تو پھر بھی آئی, موت آئی جس بہانے سے رکے تھے کہ ہم مجاوری کریں گے مسجد نبوی کی. اس مسجد نبوی کی حرمت کو بھی یزید نے پامال کیا, مکہ کی حرمت کو بھی یزید نے پامال کیا. یزید کا صرف یہی جرم نہیں ہے کہ کربلا میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کروایا, یزید کا یہ بھی جرم ہے کہ اس نے مکہ اور مدینہ کی حرمت کو پامال کیا. لیکن یہ مکہ اور مدینہ کی حرمت کیوں پامال ہوئی؟ اگر لوگ جمع ہو کر حسین ابن علی علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہہ دیتے تو مکہ کی بھی حرمت باقی رہتی, مدینہ کی بھی حرمت باقی رہتی, اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی حرمت پامال نہ ہوتی. لوگوں کی کوتاہی تھی, لوگوں کا دیر سے اٹھنا تھا, لوگوں کی بیداری کا نہ ہونا تھا, لوگوں کی مصلحتیں تھیں. بیان کیا نا آپ کے سامنے کیسی کیسی مصلحتیں تھیں کہ سیدہ جیسی مخدرہ دروازے پر آ کر ولایت کا پیغام سننا چاہ رہی ہیں مگر لوگ دروازہ نہیں کھول رہے, مصلحت پسندی کا شکار تھے. امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام جیسے امام لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں, لوگ آ بھی رہے ہیں تو اپنی منفعت کے لیے, کوئی مال غنیمت کے لیے آ رہا ہے,
کوئی علاقائی تعصب کے لیے آ رہا ہے, کوئی کسی وجہ سے آ رہا ہے, کوئی کسی وجہ سے آ رہا ہے. بس اگر امام کی آواز پر خوشنودی خداوند متعال کے لیے لبیک کہتے تو یہ تمام معاملات نہ ہوتے, یہ تمام دلخراش واقعات نہ ہوتے. اگر یہ تمام کام کر لیتے تو مکہ کی بھی حرمت بحال رہتی. یزید نے کیا نا یہ جرم, اپنے لشکر کو بھیجا حسین ابن نمیل کی سربراہی میں, اس نے مکہ پر حملہ کیا, مدینہ پر حملہ کیا, اور جب مدینہ پر حملہ کیا تو مدینہ میں کئی ایک لوگوں کا خون بہایا گیا کہ جس میں تابعین بھی تھے, جس میں اصحاب رسول اکرم بھی تھے, ایسے ایسے افراد تھے جو مقدس تھے امت مسلمہ کے درمیان. لیکن امام حسین کا خون جب بہ گیا تو پھر کسی چیز کا تقدس باقی نہ رہا. اگر امام حسین کا ساتھ دے دیتے تو مکہ کی حرمت بھی بچتی, مدینہ کی حرمت بھی بچتی. معاملہ کیا ہوا؟ بعد میں سلیمان بن سورۃ خزائی بھی اٹھے, بعد کے معاملات بھی ہوئے, وہ تمام واقعات آپ کے اذہان میں کسی حد تک موجود ہیں. لیکن ہوا کیا؟ اس اٹھنے کا کوئی فائدہ رہا؟ اس قیام کا کوئی فائدہ رہا؟ حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام تو شہید ہو گئے کربلا کے صحرا میں. حجت خدا کو شہید کر دیا گیا, نہ صرف شہید کیا بلکہ اتنا بھی لوگوں کے اندر حس و شعور نہ چھوڑا کہ اگر لاش حسین کو پامال کیا جا رہا ہے تو پھر کوئی اٹھ کر آواز اٹھائے اس تاغوت کے خلاف, اس یزیدیت کے خلاف. کیوں لاشا پامال کیا تھا؟ کیا وجہ تھی لاشا پامال کرنے کی؟ صرف یہ ایک مصائب کا جملہ نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا لاشا پامال ہو گیا, یہ امتحان غیرت مردم تھا, لوگوں کی غیرت کا امتحان تھا. لاشا امام حسین کا پامال کرنا, راکب دوش مصطفیٰ کی بے حرمتی کرنا آسان مرحلہ تھا, پھر بھی لوگ نہیں اٹھے. مصلحتوں کا شکار, مصلحت پسندی. اور بڑا خوبصورت جملہ کسی صاحب کا ہے, غالباً آغا باقر الصدر کا ہے, غالباً ان کا ہے, فرماتے کہ اسلام کے خلاف اٹھنے والی قوتوں کے لیے جب لوگوں میں جرأت ختم ہو جاتی ہے تو اسلام کو مصلحت کے خیمے میں لا کر گلا گھونٹ دیا جاتا ہے. سخت ضرور ہے لیکن ڈر کر لیجئے کتنی قیمتی بات کی ہے. امام حسین علیہ السلام کا لاشا پامال کیا, شہید کر دیا تھا, بیعت نہیں کر رہے تھے, تم نے قتل کر دیا, معاملہ یہیں ختم ہو جاتا. معاملہ یہاں ختم نہیں کیا, حرم کو لوٹا, چادریں چھینی گئی, خیموں کو آگ لگائی گئی, لاشوں کی پامالی ہوئی, کئی مرتبہ روزے کو منہدم کیا. آج تک ذکر حسین ابن علی آنکھوں میں کھٹک رہا ہے. وجہ خالی یہ تھی کہ لوگوں کو اتنا عادی کر دیا جائے, اتنا عادی کر دیا جائے کہ لوگ پھر اس نام کو نہ لیں. مگر قرآن کی آیت کے مطابق وہ نور جس کو خدا نے روشن کیا ہو وہ بجھ نہیں سکتا, رہیں گے لوگ. تشیع بھی تصبح قیامت رہے گی, اہل بیت کا نام بھی تصبح قیامت رہے گا, اہل بیت اطہار کی شان بھی ویسی ہی رہے گی. بس امتحان میرا اور آپ کا ہے کہ میں اور آپ کس میدان میں کھڑے ہیں, اہل بیت اطہار علیہ السلام کی حمایت والے میدان میں یا کسی اور میدان میں. بس امتحان یہ ہے مجھے اور آپ کو, اپنے لیے جس میدان کو منتخب کرنا ہے وہ میدان اہل بیت اطہار علیہ السلام کی حمایت کا میدان, اہل بیت کے غیر کا میدان نہ ہو. اور اگر اپنی زندگی میں اس بات پر ہم اور آپ قائم ہو گئے کہ جب تک زندہ ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حق سے دفاع کرتے رہیں گے, تو دعائے عہد کا وہ جملہ یاد رکھیے کہ اے خدا جب میرے سید و سردار آئیں اور اس موت کے جس کو تو نے حتمی قرار دیا ہے میں مر جاؤں, مجھے میری قبر سے ایسے بلند کرنا کہ میرے ہاتھ میں تلوار بے نیام ہو, نیزہ میرا بلند ہو, کفن میرا لباس ہو,
وہ پکارنے والا پکارے اور میں اس کی نصرت کے لیے چلا جاؤں. کتنی مطابقت ہے حل من ناصرن ینصرنا اور اس جملے میں. حسین ابن علی علیہ السلام بھی تو پکار رہے تھے, کوئی ہے جو میری نصرت کرے, کوئی ہے جو حرم رسول اللہ کی حفاظت کرے. کربلا کے میدان میں سننے والوں کی سماعتیں ختم ہو چکی تھیں کہ کوئی اس لشکر سے اس لشکر میں نہیں آ رہا. جو انسان منش لوگ تھے وہ آ چکے, وہ وہاں سے یہاں آ گئے, لیکن کیا حسین ابن علی علیہ السلام کی آواز سب کے کانوں میں نہیں جا رہی تھی؟ ایسی ہدایت کی امام حسین علیہ السلام نے, ایسی ہدایت کی ائمہ معصومین علیہ السلام نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ امام سجاد مدینہ کے قحط میں لوگوں کو اجناس تقسیم کر رہے ہیں. جب کسی نے کہا کہ شاید آپ نے پہچانا نہیں, امام نے کہا کہ اپنے بھائی کے قاتل کو کوئی فراموش کرتا ہے؟ کتنے رحیم ہیں آل محمد, کتنے کریم ہیں آل محمد کہ امام حسین کے سامنے ان کے پورے گھر کو تاراج کر دیا, اس کے باوجود امام حسین اپنی شہادت سے پہلے کہہ رہے ہیں امام وقت کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو. کتنی کرم نوازی, کتنی کرم کی انتہا ہے, کتنی کرم کی اوج ہے. ذرا اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مصیبت کو تو در کر لیجئے. ائمہ کے جملات, ایسا نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے مقتل میں جو جملات بیان کیے گئے ہیں فقط اس میں جذبات ہیں, نہیں عزیزان محترم. امام کا اگر ایک جملہ چاہے غم کی حالت میں ہو چاہے عادی حالت میں ہو, جملہ امام کا ہے. اگر امام یہ کہہ رہے ہیں اے علی اکبر تیرے بعد اس دنیا پر خاک ہو, امام نعمت شناس ہوا کرتا ہے. ہم بعض دفعہ تخیل کرتے ہیں نا, تخیلات میں لے کر آتے ہیں, تو بعض دفعہ ہم کسی عام انسان سے تقابل کر رہے ہوتے ہیں. امام نعمت شناس ہے. اللہ نے جو نعمت امام حسین علیہ السلام کو دی ہے حضرت علی اکبر کی صورت میں, جو نعمت طلب کی تھی امام حسین علیہ السلام, اس کی قدر امام حسین علیہ السلام ہی جانتے ہیں. مگر جب دین حق پر بات آئی نا تو امام حسین نے سب سے پہلے اپنے فرزند کو اشارہ کیا, علی اکبر جاؤ میدان کارزار کی طرف. اصحاب و انصار سامنے آ گئے, آ کر کہا مولا ہمارے ہوتے ہوئے آقا میدان میں جائیں. مولا یہ ممکن نہیں ہے, ہمیں اجازت دیجئے. اصحاب گئے شہید ہو کر, ان کے لاشیں امام حسین لے کر آئے. انصار گئے, ان کے لاشوں کو امام حسین لے کر آئے. اب جب بنی ہاشم کی باری آئی ہے, علماء تشریف فرما ہے اکثر اہم مقاتل میں پہلی شہادت حضرت علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان کی ہے. امام حسین نے کہا تقدم ولدی, ہے میرے فرزند مقدم ہو. کہا جاتا ہے علی اکبر علیہ السلام بابا کے پاس آئے, بابا سے اجازت لی, اس کے بعد اپنی سواری پر سوار ہوئے, خیموں کے درمیان آئے. خدا آپ کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے. روزے عاشور جو خیموں کی ترتیب تھی اسی انداز سے آج اسی مقام پر شبیہ قائم کی ہے. آپ جائیے گا, جا کر محسوس کیجئے گا. حضرت علی اکبر اپنی سواری کے ساتھ خیموں کے درمیان آئے. جب خیموں کے درمیان آئے نا تو آل محمد کی خواتین نے علی اکبر کی سواری کو گھیر لیا. بہنوں نے ہاتھ چومنا شروع کیے, پھوپھیوں نے ہاتھوں میں بوسا دینا شروع کیا. بیان کرتے ہیں آبا اشتہاردی کہ اس میدان کربلا روز عاشور علی اکبر کی ماں بھی موجود تھی. اب جب علی اکبر علیہ السلام نے اپنی والدہ کو آتے ہوئے دیکھا تو گھوڑے سے ایک مرتبہ اپنی گردن کو نیچے کی جانب جھکایا, ماں نے ہاتھ آگے بڑھائے, علی اکبر نے سر کو نیچے کی جانب جھکایا, ماں نے علی اکبر کے گلے میں حلقہ ڈال لیا. نہ جانے نظروں ہی نظروں میں علی اکبر سے کیا کہنا چاہتی تھی. علی اکبر علیہ السلام نے کہا ماں کل روزے قیامت میری دادی فاطمہ زہرا ام لیلہ نے گلے سے ہاتھ ہٹا دیے. زینب سے علی اکبر رخصت ہوئے, ام کلثوم سے علی اکبر رخصت ہوئے, ام لیلہ سے رخصت ہوئے, سواری سے اتر کر سب سے ودا لی. اب علی اکبر باہر آنا چاہتے ہیں. حمید ابن مسلم نے چند رخصتیوں کو ایسے بیان کیا ہے کہ چند رخصتیں کربلا کے میدان میں بڑی سنگین تھی. ایک حسین ابن علی کی رخصت اور ایک علی اکبر کی رخصت. جب علی اکبر باہر کی طرف آتے تھے کوئی علی اکبر کو
آدم کھینچ لیتا تھا، بس یہاں پر مقتل خاموش ہو گیا۔ اللہ جانے علی اکبر کو پیچھے کی جانب کون بلا رہا ہے؟ کبھی کوئی پھومی بلا کر چہرہ شبیہ نبی کی زیارت کرتی ہوگی، کبھی کوئی بہن بلا کر شبیہ نبی کی زیارت کرتی ہوگی۔ علی اکبر پشت فرس پہ سوار ہوئے، میدان کارزار کی طرف چلے۔ کہا جاتا ہے کہ علی اکبر نے محسوس کیا کہ پیچھے کوئی آ رہا ہے، اب جو پلٹ کر دیکھا، بیان کیا جاتا ہے بوڑھا باپ جوان فرزند کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ علی اکبر نے پوچھا، بابا بابا آپ سے اجازت لے کر آیا تھا؟ حسین ابن علی نے دست دعا بلند کیے، اے پروردگار گواہ رہنا، اس شخص کو میدان میں بھیج رہا ہوں جو صورت میں سیرت میں تیرے نبی سے مشابہ ہے۔ علی اکبر کو میدان میں بھیج دیا حسین نے۔ علی اکبر نے جہاد کرنا شروع کیا، علی اکبر نے جہاد کرنا شروع کیا۔ کچھ دیر کے بعد علی اکبر واپس پلٹے، اب جب پلٹ کر آئے تو علی اکبر نے ایک خواہش کی۔ کہا جاتا ہے پوری زندگی میں پہلی خواہش جو علی اکبر نے اپنے بابا حسین سے کی ہے وہ کربلا کے میدان میں کی ہے، اور وہ خواہش کیا ہے؟ اے بابا، لوہے کی گرمی ہلاک کیے دیتی ہے، اگر دو گھونٹ پانی مل جاتے، اگر دو گھونٹ پانی کے مل جاتے تو آپ کو جم کر کے بتاتا کہ علی اکبر کی جنگ کیسی ہے۔ حسین نے فرزند کے دہن کو اپنے دہن کے نزدیک کیا، خشک زبان کو علی اکبر کے دہن میں دیا۔ اکبر یہ کہہ کر پیچھے ہٹے، بابا بابا آپ اس سے زیادہ پیاسے ہیں۔ عرفا نے اس جملے کو بیان کیا ہے کہ علی اکبر جواسان ہے، باپ کے پاس پانی مانگنے آ رہے ہیں۔ اکبر کو معلوم ہے کہ خیموں میں پانی نہیں ہے، پھر یہ آنے کی کیا وجہ ہے؟ عرفا نے دو جواب دیے ہیں۔ کہا پہلی حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ علی اکبر جب میدان کی طرف جا رہے تھے، باپ پیچھے پیچھے آ رہا تھا، میدان میں جانے کی اجازت کا اطمینان تھا، اس پیری میں باپ سے داغ مفارقت کا اطمینان اکبر نے حاصل نہیں کیا تھا، واپس آئے پیاس کا اظہار کیا۔ امام حسین نے کہا، جاؤ اکبر جاؤ، نانا رسول اللہ تمہیں حوض کوثر سے سیراب کریں۔ اکبر مطمئن ہو کر واپس بڑھتے، اب جو جہاد کیا، 80 لوگوں کو فنار کیا، ایک مرتبہ علی اکبر کی سواری اکبر کو نرغہ آدا کے درمیان لے گئی۔ شہید بخاری نے بیان کیا، زاب الفرس و الاس کر الادا فقط تو بسیوبہ من ونرما، اکبر پر ہر طرف سے تلواریں چلنے لگی، ہر طرف سے نیزوں کے وار ہونے لگے، اکبر تمام ظالمین کے درمیان گر گئے۔ اجرکم اللہ، حسین ابن نمیر نے ایک نیزے کی علی اکبر کے سینے میں گاڑ دی۔ اس سے پہلے جو شہید پشت فرس سے زمین پر آتا تھا، مولا کو مدد کے لیے پکارتا تھا، مگر اکبر نے حسین کو مدد کے لیے نہیں بلایا۔ کہا یا بتا علیکا منی سلام، اے بابا اکبر کا آخری سلام، حسین کی دنیا اندھیر ہو گئی، ٹھوکرے کھاتے ہوئے جواسان فرزند کے سرانے پہنچے۔ دیکھا کڑیل جوان اپنے پیروں کو، اپنی ایڑیوں کو زمین کربلا پر رگڑ رہا ہے، ایک ہاتھ سینے پر دھرا ہوا ہے۔ حسین ابن علی نے کمال شجاعت کے ساتھ سینے سے ہاتھ کو ہٹایا، زخم کو ٹٹولا، بچی کی انی کو محسوس کیا، بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ کہہ کر اب جو انی کو کھینچا، اکبر کا کلیجہ الجھ کر آنے لگا۔ مقتل نے لکھا، یہ وہ مقام تھا جہاں حسین نے شدید بکا کیا، فبکا بکا شدیدا۔ بس عزیزان محترم، اکبر
عمر کا لاشا لے کر حسین ابن علی خیمے کے دروازے پر پہنچے, لاشے کو خیمے کے دروازے پر رکھ دیا, وہاں صدا دی, اے بنی ہاشم کے جوان آؤ اس بوڑھے باپ کی مدد کرو, اکبر کا لاشا خیمے میں پہنچا. دستور یہ ہوا کرتا تھا ماں پہلے لاشے پر آتی تھی, مگر جب اکبر کا لاشا آیا ام لیلہ دکھائی نہ دی, فضا کو بھیجا گیا. کبھی خیمے کی ایک قناط سے لیلہ ٹکراتی ہے, کبھی دوسری قناط سے. فضا نے سوال کیا شہزادی کیا ہوا, کہا دکھائی نہیں دیتا. ارے گڑیل جوان, سیعلم الذین ظلموا ایام قلبی انقلبون ما ترسل.